بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. جس طرح گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مختصر واقعات پیچھے ذکر کیے گئے، ان آیات میں اور اس رکوع میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ آج ہم مختصر رکھیں گے انشاءاللہ، اور سوال جواب بھی آج اس کا سلسلہ نہیں رکھیں گے، بجائے اس کے کہ بالکل ہی آج ملتوی کر دیتے، چھٹی ہو جاتی، اس کے بجائے یہ خیال ہوا کہ مختصر رکھیں اور سوال جواب نہ رکھیں. انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ سوال جواب بھی کر لیں گے، وقت انشاءاللہ ملتا رہے گا، اور امید یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو انشاءاللہ روزہ نہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ رہے گا. کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو اس وقت بھی سوالات ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ہوگا، اور آئندہ ہفتے کے آخر میں انشاءاللہ، یعنی آنے والی جمعرات نہیں، اس کے بعد والی جمعرات کو انشاءاللہ ہم رمضان کے بارے میں بات کر لیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد ماہ مبارک شروع ہونے میں صرف چند ہی دن باقی ہوں گے. تو بہرحال یہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے انداز دیکھا ہے کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، یہ ترتیب جب پڑھتے ہیں تو بسا اوقات یہ خیال ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی بالکل اسی وقت کے ہیں، یعنی فوراً صالح علیہ السلام قوم ثمود کے بعد پھر لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا نمبر ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے پہلے کے سمجھے جاتے ہیں، ان سے بڑے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی کے بیٹے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا ذکر تو ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں کہ ان کے والد آزر تھے، اور ان کا نام تاریخ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت ہم نے پہلے کر لی تھی جہاں ان کا واقعہ آیا تھا. اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام حاران ہے، یہ گویا آزر کے بھائی ہو گئے، آزر یا تاریخ جو تھے ان کے بھائی ہو گئے حاران. حاران کے بیٹے لوط، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی تربیت بچپن کا زمانہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ماتحتی میں گزرا ہے، انہی کی گویا پرورش ہوئی. اور پھر جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سارا کے ساتھ ہجرت کر گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور براءت کا اظہار کر دیا کہ اننی براء مما تعبدون، جب وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت سارا کے علاوہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے. قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پا کر یہ دین حق انہوں نے سیکھا تھا اور سمجھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا. آگے جب یہ ساتھ ہی گئے تھے تو پھر ساتھ ہی رہتے، لیکن اب آگے ہمیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. البتہ تاریخی روایات، تورات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جب مصر میں قیام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مویشیوں میں، بھیڑ بکریوں وغیرہ میں بہت برکت دے رکھی تھی. تو اب بکریوں کے لیے بکریاں چرانے والے بھی چاہیے، بکریاں چرانے والے بھی تھے. اب بکریاں چرانے والے جو تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اچھا یہ علاقہ، یہاں پر پہلے ہم اپنے جانوروں کو لے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جانوروں کو. لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو چرواہے ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا نمبر ہونا چاہیے، ہمیں ترجیح ہونی چاہیے. بہرحال یہ آپس میں ان میں کچھ اختلاف ہونے لگا. اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب چھوٹوں میں اختلاف ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑوں تک اس کی نوبت پہنچ سکتی ہے، پہنچنا ضروری نہیں، پہنچ سکتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حالات دیکھے تو بہرحال آپس میں مشاورت بھی کی اور من جانب اللہ حکم بھی آیا ہوگا. بہرحال پھر طے یہ پایا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ملک فلسطین چلا جاتا ہوں، میں فلسطین کے علاقے میں چلا جاتا ہوں، ملک شام کا وہ علاقہ پورا سمجھا جاتا تھا، تو میں فلسطین میں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر اپنے دعوت کا مرکز اس کو بناتا ہوں، اور تم صدوم مقام پر چلے جاؤ، وہاں پر تم یہ جو دعوت ہے، توحید کا کام ہے، اس کی دعوت کو تم وہاں جا کر عام کرو، اور لوگوں میں جو کچھ من جانب اللہ ہمیں سکھایا گیا ہے آگے پہنچانے کا کام کرو. یہ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ من جانب اللہ ہی حکم ملا ہوگا. بہرحال یہ طے پایا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام صدوم مقام پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر جب دیکھا تو قوم کی عجیب حالت تھی. فرماتے ہیں کہ ایسی قوم، ایسے لوگ، قرآن کریم سے جو بات ثابت ہے کہ اچھا کہ یہ ایسا کام تم کر رہے ہو، اس قوم میں ایسی برائیاں تھیں کہ اس سے پہلے ما سبقکم بها من احد من العالمین، جہاں والوں میں سے کبھی کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اس وقت کی انسانی تاریخ میں کبھی ذکر نہیں ملتا تھا کہ کسی نے وہ حرکتیں کی ہوں جو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کرتی تھی. عجیب عجیب منکرات ان میں تھے، عجیب عجیب برائیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ مرد اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے تھے. یہ ایک ایسی برائی تھی جو تمام سے بڑھ کر تھی، ورنہ ان میں کئی برائیوں کا ذکر ملتا ہے. احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قوم لوط میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں سب، میں مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ وہ تمام کی تمام برائیاں یعنی کسی نہ کسی درجے میں اس امت میں بھی ہوں گی. قوم لوط پر تو ان کی وجہ سے عذاب آیا تھا، لیکن اس امت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو رفع فرما دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ان میں یہ 10 برائیاں تھیں جو وہ کرتے تھے، جس کی بنا پر ان پر عذاب آیا، اور میری امت میں وہ 10 چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے وہ تو پوری قوم کی حیثیت سے لوگ کر رہے تھے، اس امت میں پوری قوم کی حیثیت سے نہیں، انفرادی طور پر کہیں پر کوئی برائی، کہیں پر کوئی برائی. فرمایا کہ اس امت میں وہ 10 بلکہ 10 سے ایک اور زائد برائی بھی وہ اس کا بھی اضافہ کریں گے میری امت کے لوگ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک لوط علیہ السلام کے زمانے میں انسانی تاریخ میں کبھی بھی یہ برائی وجود میں نہیں آئی تھی، اس کا تصور نہیں تھا، اور اتنی بری چیز تھی جو بالکل ہی انسانی ذہن کے لحاظ سے ناقابل برداشت تھی. کیسے ابتدا ہوئی، کیا ہوا، ظاہر ہے تاریخی باتیں ہیں. بعضوں نے یہ کہا ہے، واللہ اعلم حقیقت کیا ہے، بہت کچھ تاریخی باتیں ہیں لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. بعضوں نے کہا کہ ان میں مہمان نوازی کا سلسلہ ہوتا تھا، چونکہ ان کا علاقہ بڑا سرسبز تھا، زرخیز علاقہ، لوگ آتے تھے ان کو ضیافت کرنی پڑتی تھی، تاجر لوگ آتے تھے، لوگ یہاں پر آ کر مختلف قسم کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے آتے تھے، لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، دل کے لحاظ سے مہمان نواز نہیں تھے، وہ دل میں وسعت نہیں تھی، تو آپس میں اب شیطان کی طرف سے ان میں کوئی بات ڈالی گئی کہ دیکھو یہ لوگوں سے تمہیں جان چھڑانے کے لیے تمہیں ذرا بد اخلاق بننا پڑے گا، تو بد اخلاقی کی مختلف صورتیں انہوں نے اختیار کی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی برائی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم کی عجیب عجیب باتیں ہیں، آج کل اب یہ واقعات لوگوں کو بتائیں، تورات میں ایسا ہے، بائبل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، انجیل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تاریخ میں اس طرح ہے، آج کل تو ان باتوں کے بارے میں اس کی برائی کو عام طور پر بیان کرنا یہ بھی ایک جرم سمجھا گیا، حالانکہ جو چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی مزاج میں ہمیشہ جس کو برا سمجھا گیا اور اس کی برائی سب ہر صاحب عقل ہر سمجھدار شخص کے دل میں اس کی برائی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطرت سلیمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی فطرت سلیمہ کو چھوڑنے کے بعد پھر وہ دوسروں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری رائے پر چھوڑ دو، ہماری رائے کی مخالفت کرنا بھی جرم ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب سے محفوظ فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ میری امت، مسلمان یا کافر، میری امت عمومی عذاب سے ہلاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی۔ اب قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے عمومی عذاب رفع ہو چکا تھا، نہیں آ سکتا تھا قرآن کریم کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے گویا ایک لازم کر لیا کہ نہیں میں عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ موجود ہیں، اور دوسری بات عذاب نہ آنے کی، عذاب کے موقوف رہنے کی ایک وجہ، ایک بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک امت کے افراد استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، جب تک امت کے افراد استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے، استغفار میں کتنی طاقت رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بنا پر عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا امت کے استغفار کرتے رہنے کی بنا پر عذاب نہیں آئے گا، استغفار میں کتنی طاقت ہے، یہی بات ہے جو ہم ریاض صالحین میں آج کل پڑھتے ہیں، اور توبہ کے عنوان میں استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے فرمایا کرتے تھے وہاں پر اس کے بارے میں روایات ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم، ان کے عجیب عجیب واقعات، جیسے میں نے بتایا عجیب عجیب برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں، ان میں ایک واقعہ ہے، اب واقعہ وہ صحیح ہو یا غلط تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے مختلف واقعات ابھی بھی تاریخی کتابوں میں ان کے جو ملتے ہیں ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عجیبی قسم کے لوگ تھے، ان میں رہنا، ایسے لوگوں میں رہنا یہ کتنا مشکل کام تھا، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ان میں رہنا اور ان میں توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت اور حسن اخلاق کی دعوت، ایسے لوگ جو اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں جن میں انسان جن کے قریب جانا نہیں چاہتا، ایسی نفرت والی چیزیں کہ انسان بس دور ہٹتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں کسی طریقے سے، لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں ان کو دعوت دینی ہے، بڑا عجیب مجاہدہ تھا حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس قوم میں ٹھہرے رہے دعوت کا کام کرتے رہے، بعض واقعات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے یہاں گیا، اور اس کی تفصیل بھی ملتی ہے بعض جگہوں پر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو لوط کے حالات تو معلوم کر کے آؤ کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں وہاں کے، قوم کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیجا، وہاں کے کسی شخص نے دیکھ لیا کہ اچھا باہر کا کوئی آدمی ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، چلو لوٹنا چاہیے. لوٹ مار تو ان میں عام تھی، تقطعون السبیل، لوٹ مار تو بہت عام تھی، بد اخلاقی، لوٹ مار بہت عام، ظلم، ظالمانہ نظام عام تھا. تو اس شخص نے یہ کیا، وہاں کے اس قوم کا، صدوم کا جو شخص تھا، اس نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھا کے زور سے ان کے سر پہ مارا. باہر کا آدمی ہے، کون پوچھتا ہے، سر پہ مارا. سر پہ مارا، سر زخمی ہوا، خون نکلا. جب خون نکلا اسے پکڑ کے لے گیا قاضی کے پاس. قاضی کے سامنے مقدمہ یہ دائر کیا کہ اس کے سر کے بال تو سیاہ ہیں، سیاہ رنگ کا درجہ کم ہوتا ہے، سرخ رنگ کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، میرے پتھر مارنے کی وجہ سے اس کا سر سرخ ہو گیا، مجھے اس کی طرف سے کوئی معاوضہ اور قیمت ملنی چاہیے. عجیب مقدمہ ہے، انسانیت کی تاریخ میں ایسے مقدمات شاید پہلے نہیں ملتے ہوں گے. آج کل تو مل جاتے ہیں، آج کل تو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں، بیوقوفوں والے نظام میں بیوقوفوں والے واقعات کثرت سے ملتے ہیں. یہاں کا نظام بڑا عجیب ہے، چور کسی کے گھر میں جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، اور اسے لگ جاتا ہے، دیوار ٹوٹ گئی یا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی یا درمیان میں کچھ تھا اور اس کو لگ گیا، یہ کیس کر دے گا کہ تمہارے گھر کا یہ معاملہ تھا، مجھے اس کی وجہ سے لگا. یہ نہیں کہ تم گئے وہاں کیوں، بلکہ لگا تمہارے گھر کی دیوار ایسی تھی، تمہارے گھر کا یہ ایسا تھا، تمہارے گھر کی دیوار مجھ پہ، میرے اوپر گری، یا میں وہاں سے گر گیا اور لگ گیا. چور کے خلاف مقدمہ جانے کی بجائے چور کے حق میں مقدمہ ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں آج کل مل جاتی ہیں. بہرحال اس زمانے کے واقعات پڑھتے ہیں تو عجیب لگتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. قاضی نے فیصلہ کیا، قاضی نے فیصلہ یہ کیا، ہاں یہ تو چونکہ باہر کا آدمی ہے، میری قوم کا آدمی ہے، تو قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ ہاں بات صحیح ہے کہ سرخ رنگ تو بہرحال بہتر ہوتا ہے سیاہ کے مقابلے میں. یہ جنہوں نے کتب فقہ پڑھی ہیں نا، ان کو شاید اندازہ ہوگا، مسائل وغیرہ پڑھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، سیاہ اور سرخ کا مسئلہ آتا ہے کتب فقہ میں. وہ قدیم زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا، اسی وجہ سے جب سوگ وغیرہ منائی جاتی ہے اور جب ماتم منایا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ کرتے ہیں تو ان میں سیاہ رنگ محرم میں بہت سو نے دیکھا ہوگا سیاہ رنگ کا استعمال، یہ وہی سوگ اور ماتم کی وجہ سے، وہی قدیم ایک سوچ چلی آ رہی ہے کہ یہ ایک غم کے موقع پر استعمال ہونے والا سیاہ رنگ ہوتا ہے، یہ گویا کم درجے کی چیز ہے اور سرخ کی قیمت زیادہ سمجھی جاتی ہے. بہرحال قاضی نے فیصلہ کیا، بات صحیح ہے، تو معاوضہ ادا کرو. یہ شخص جو تھا، جو باہر سے گیا تھا، پہلے ہی زخمی تھا، تو اس نے پتھر اٹھا کر قاضی کے سر پہ زور سے مارا، کہا کہ میں نے بھی آپ کا سر سرخ کر دیا ہے، ایسا کیجئے کہ معاوضہ مجھے دینے کی بجائے آپ ہی اس کو میری طرف سے معاوضہ ادا کر دیں. اب یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس قسم کے عجیب عجیب واقعات اس قوم کے ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال اس قوم میں بڑی عجیب عجیب باتیں تھیں. خیر، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان میں ٹھہرے، اپنا کام کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے، اور قوم کی طرف سے یہی اپنی بات نہ ماننے، ضد پر جمے رہنے، بلکہ ان کو پریشان کرنے، تکلیفیں دینے کے الگ الگ صورتیں انہوں نے اختیار کر رکھی تھیں. آخر جب وقت اخیر آنے لگا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اندازہ ہو گیا. لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ قوم اتنی برائیوں میں مبتلا ہے کہ ان میں ٹھہرنا تو کیا، مجھے تو اندیشہ ہے کہ ان پر کوئی آفت نازل ہوگی تو کہیں میں اور میرے متعلقین اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. یا اللہ، رب نجنی واہلی مما یعملون. یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، اس کا جو انجام ہونے والا ہے، اس انجام سے مجھے اور میرے متعلقین کو تو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اچھا، فلانی رات تم لوگ باہر نکل جاؤ، تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، تمہارے ماننے والے متبعین ہیں، وہ رات میں نکل جاؤ، اور دیکھو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، بس آگے چلتے رہنا، تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ نکلنا شروع ہوئے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ بیوی چونکہ قوم کا ساتھ دیتی تھیں برے کاموں میں، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متعلقین جب وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، بیوی نے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، نہیں نہیں میں اس قوم کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، ان کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پتھر آیا، اس پر بھی لگا، اور وہ بھی پیچھے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ یہی ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں سے آگے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر کہاں تشریف لے گئے، اس بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، تاریخی باتیں ہیں جو بھی ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں چلے گئے، پہاڑی علاقے میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہے، اور اخیر تک وہیں رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور بعضوں نے دوسری بھی روایتیں نقل کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ، یعنی زندگی بھر جو کام کرتے رہے، آخری زندگی کا جو آخری وقت تھا، وہ اپنے بالکل ایسے علاقے میں چلے گئے جو ویسے صدوم کی قریبی کوئی بستی ہے، لیکن بالکل یعنی غیر آباد کی طرح، بہت ما جہاں چھوٹے سے چند مکان ہوں یا بالکل غیر آباد ویران جگہ ہو، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور مشہور روایت کے موافق تو کوئی پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے، اور بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آگے اب آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اور ان آیتوں میں اب واقعہ تو سامنے آ ہی گیا، تو آیتوں سے انشاءاللہ مزید، اب اس واقعے کو سننے کے بعد آیتیں سمجھنے میں انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بھائی یعنی قوم کے فرد لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، دیکھو تم تو جانتے ہو میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، امانت دار کی تو بات مانی جاتی ہے۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی صلہ اور اجرت نہیں مانگتا، میرا معاوضہ میرا صلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تمام جہاں والوں میں سے، دنیا کے تمام لوگوں میں سے تم مردوں کے پاس جا کر خواہش پوری کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یعنی بیویاں، بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگرچہ اس میں اور بھی تفسیر ہے، یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جا کر خواہش پوری کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگ، یعنی انسانی حدود پار کر کے تم برائیوں میں ایسے چلے گئے ہو کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ بل انتم قوم عادون، عادون کے معنی حد سے آگے بڑھنے والے۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی ہمیں نصیحت نہ کیا کریں، ہمیں آپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، آپ جانیں آپ کا کام، ہم اپنا کام کریں گے، آپ ہمیں اس طرح کی باتوں پر روک ٹوک نہ کیا کیجیے۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، اے لوط اگر آپ باز نہ آئیں گے، یعنی ہمیں نصیحت کرنے اور بار بار سمجھانے کی، جو آپ نے جو خامخواہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کی زبان سے بات کر رہا ہوں، کہ یہ خامخواہ جو آپ ہمیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، اگر آپ اس کام سے باز نہیں آئیں گے، لتکونن من المخرجین، आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हम निकाल देंगे आपको, रहना है घर में, खामोशी से रहो, अगर इस इलाक़े से अगर मज़ीद नसीहतें रोक टोक की इलाके से ही निकाल देंगे, अकेले चले जाना फिर। قال إني لعملكم من القالين, لوط عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں اتنی بری حرکتیں, إني لعملكم من القالين, میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں, میں تمہارے عمل پہ, تمہارے جو اعمال ہیں, تمہاری جو برائیاں ہیں, اس سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا, اور ایک نبی ہونے کے لحاظ سے مجھ پر فریضہ ہے کہ میں ان برائیوں پر روک ٹوک کروں, میں تو خاموش نہیں رہوں گا, نکالنا ہو نکال دو گے, وہ تمہارا معاملہ ہے, میں تو خاموش نہیں رہ سکتا تمہیں ان برائیوں پر دیکھتے ہوئے۔ جب لوط علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اب عذاب قریب ہے, دعا فرمائے, رب نجنی واہلی مما یعملون, میرے پروردگار مجھے اور میرے متعلقین کو تو بچا لینا اس عذاب اور آفت سے جو ان کے عمل کی وجہ سے ان پر آنے والا ہے۔ فنت جینہ ہوا اہل ہو اجمعین, چونکہ واقعہ یہاں بہت مختصر بیان کرنا مقصود تھا اس لیے مختصر ہی چل رہا ہے۔ فنت جینہ ہوا اہل ہو اجمعین, ہم نے ان کو اور ان کے تمام متعلقین کو نجات دے دی, الا عجوزن فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی تھی۔ پیچھے رہنے والوں میں کون تھی بڑھیا؟ یہ مشہور قول کے مطابق عجوزن, یہ بڑھیا جو تھی, یہ ان کی بیوی کو کہا گیا ہے, لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کو بڑھیا کہا گیا ہے۔ اب واقعی وہ بڑھی تھی, بڑی عمر کی ہوگی, یا ویسے ہی کہا گیا ایک بڑھاپا, ضروری نہیں کہ بڑھاپا ہی ہو, دوسری بھی توجیہات بیان کی گئی ہیں کہ ان اس کو تو ایک سمجھدار ہونا چاہیے تھا نبی کی بیوی ہونے کے لحاظ سے, اور سمجھدار بڑی جو ہوتی ہے وہ تو ایک بڑھیا کے حکم میں, جیسے بڑھیا ان کے مشورے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑی عورتیں ہوتی ہیں, بڑے مرد ہوتے ہیں, تجربہ کار ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگوں کو اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی, یہ بڑے تو بیچارے ویسے ہی بولتے رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں, دنیا کے حالات ہم جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے۔ بہرحال تو عجوز کہا گیا, واللہ عالم کس بنا پر, ہم تو حقیقت جانتے نہیں کہ واقعی ان کی عمر کیا تھی اس وقت, الا عجوزن فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں چھوڑ دی گئی, یعنی ان اس پر بھی عذاب آیا۔ پھر کیا ہوا؟ بہرحال قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی, لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متعلقین آگے چلے گئے, صدوم کے علاقے سے نکل گئے۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟ یہ علاقہ یا تو وہی جگہ ہے جہاں پر آج کل البحر المیت, ڈیڈ سی جہاں پر ہے, یا اس کے آس پاس میں, بس یا اس کے اطراف میں ہے یا وہی جگہ ہے, اور مشہور تو یہی ہے کہ وہی جگہ ہے۔ گویا پہلے یہ جگہ سمندر نہیں تھا, اس قوم پر عذاب آیا, عذاب کیا تھا؟ ان پر بڑا سخت عذاب آیا, پتھر کی بارش برسائی گئی, پتھر برسائے گئے, پتھر ان پر برسائے گئے, اور پھر بستی کو اٹھا کر, فرشتے نے بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر پلٹ کر اس کو پھر پھینک دیا گیا تاکہ نام و نشان مٹ جائے ان کا, اور پھر وہ علاقہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اس پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ کوئی جاندار, کوئی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا, مچھلیاں بھی نہیں ہیں اس میں, مچھلیاں بھی اس میں زندہ نہیں رہ سکتی, اتنی تیز اس میں نمکینی اثرات ہیں۔ اس پر ریسرچ وغیرہ کی ہے بعضوں نے, لیکن چونکہ وہ بارڈر ہے, ایک طرف اسرائیل آ جاتا ہے فلسطین کا علاقہ, اور ایک طرف یہ اردن وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے, تو چونکہ یہ ایک بارڈر کی جگہ ہے اس وجہ سے وہاں پر ریسرچ کرنا بھی, اس پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں۔ بعضوں نے کوشش کی تھی اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کی تھی, اندر کہتے ہیں کہ مدفون چیزیں ہیں, لیکن اوپر نمک کی بہت بڑی تہ جمی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے مدفون چیزیں ہیں, واللہ عالم کیا ہوگا۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ یہی وہ جگہ, یہیں ان کا علاقہ تھا, اور اس کے بعد ان کو زمین میں دھسا دیا گیا, اوپر کوئی مچھلی وغیرہ، کوئی سمندری جو جانور ہوتے ہیں کیڑے وغیرہ، وہ بھی اس میں زندہ نہیں رہتے، وہ اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں ڈیڈ سی منرلز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال درست ہے؟ ایک بات تو یہ کہ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہی وہ جگہ ہے، یہ پانی جو ہے وہی عذاب کے آثار میں سے، لیکن مشہور قول تو ہے، بہت سے مورخین نے، بہت سے محققین نے یہ قول اختیار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب والی جگہیں، ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، ان چیزوں سے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ جیسے گزشتہ واقعے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تبوک سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ثمود کی بستیوں سے گزرے تھے، وہاں پر بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ نے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، وہاں کنواں سے پانی نکال کر آپ نے فرمایا یہ آٹا بھی ضائع کر دو، اسے استعمال نہ کرو۔ تو بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ انسان اسے استعمال نہ کرے، حرام تو نہیں کہیں گے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس طرح انسان وہ چیز استعمال نہ کرے۔ ہے استعمال کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ یقیناً ایک تو یہ کہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ عذاب کے آثار ہیں، لیکن احتمال ہے اور بہت قریبی احتمال ہے، بہت سے محققین کی رائے ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ہم نے خاص قسم کی بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش، فساء مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگ جن کو ڈرایا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی، لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی، ان لوگوں کا کہ بارش بہت ہی بری ہوئی۔ ان فی ذلک لآیت وما کان اکثرہم مؤمنین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور قوم لوط کے بھی اکثر لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، یا اہل مکہ میں اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار بہت ہی زیادہ غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، چاہے تو ابھی سب کو ہلاک کر دے، کفار کو ہلاک کر دے، دنیا کو ختم کر دے، لیکن الرحیم، بہت زیادہ رحمت والا بھی ہے، انسانوں کی معصیت گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، شاید یہ توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے کہ اب یہ شعبان کا مہینہ بھی آدھا تو ہو چکا، دوسرا نصف چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے سال بھر کوتاہیاں ہوئی ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ساعتیں اور اس کے اوقات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور اسی رحمت اور قرب اور اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی بھر رکھے، اور موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان کامل کی حالت میں عطا فرمائے، زندگی بھی گزرے اعمال اور ایمان پر، اور موت بھی آئے تو اعمال کرتے ہوئے اور ایمان کامل کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا، آسانی کا، فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب 15ویں شعبان تھی، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اپنے خاص متعلقین وہاں پر بیٹھے تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو دوستو، دیکھو پیارو، آج کی رات جو ہے وہ گڑ گڑانے کی، رونے کی رات ہے، یعنی چونکہ اب آئندہ سال کی تقدیریں بھی متعین ہو رہی ہیں، یعنی فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہیں، اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ روتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات گزاری تھی، اللہ کے سامنے اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو لکھ کر دیے بھی جاتے ہیں، آئندہ سال ہونے والے جو نظام ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اب لکھے جاتے ہیں اور پھر دیے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، جو بھی صورتحال ہے اس میں مفسرین کے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ دخان کی تفسیر میں انشاءاللہ اگر کسی کو موقع ملے تو وہاں معرف القرآن وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ شب برات جو ہے وہ تو خیر لیلۃ النصف من شعبان، اس وقت تو گویا ہمیں ایک دھکا لگا دیا گیا کہ ذرا عبادتوں سے اپنا تعلق قائم کر لو، اب یہ تعلق اللہ کرے کہ رمضان تک ہمارا رہے، اور پھر رمضان میں اس تعلق کو ہم اور بڑھائیں، عبادت کے ساتھ تعلق کو اور بڑھائیں تاکہ اور زیادہ رمضان سے ہم اور اس کی برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور جو مقصد ہے دنیا میں رہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا، اس مقصد کو ہم پوری طرح کامیابی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔